الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے مضمون سماعت فرمایا لباس پوشاک سے متعلق اور آداب زندگی سے متعلق، کہ انسان کی زندگی سدھری ہوئی ہو، سلجھی ہوئی ہو، سادہ ہو، صاف ستھری ہو، پاکیزہ اور مبارک ہو، اور اس ذیل میں لباس پوشاک کے شرعی آداب آپ حضرات نے سماعت فرمائے. جو ایک تفصیلی فتویٰ تھا وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا تھا، جس میں تفصیلات تھیں کہ شریعت نے کسی بھی خاص وضع اور تراش کا ہمیں پابند نہیں بنایا، البتہ کچھ حدود اور قیود رکھی تھیں کہ جسے تجاوز کرنا مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں تھا. موٹے موٹے اصول آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ نمبر ایک، لباس اتنا چھوٹا، باریک یا چست نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعضاء بدن وہ نمایاں اور ظاہر ہوتے ہوں، یا اتنا فٹ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے، چست ہونے کی وجہ سے انسان کے اعضاء کی جو ساخت اور بناوٹ ہے وہ نمایاں اور ظاہر ہوتی ہو. اسی طرح لباس میں فرمایا تھا کہ مرد عورت کی، عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل لعنت عمل قرار دیا ہے. نمبر تین پہ فرمایا تھا کہ لباس پوشاک میں کفار و فساق کی نقالی نہ ہو اور ان کی مشابہت نہ ہو. اور نمبر چار پہ فرمایا کہ مرد اپنے لباس کا نچلا حصہ جو بھی ہے، چاہے شلوار ہو، پاجامہ ہو، تہبند ہو، پینٹ ہو یا کوئی بھی ٹاؤزر وغیرہ پہنتا ہے انسان، تو وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. ٹخنے مردوں کے لیے کھولنا ضروری ہیں، عورتوں کے لیے ڈھکنا ضروری ہے. اور اسی طرح فرمایا تھا کہ لباس میں سادگی ہو، تصنع بناوٹ نمائش مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو. اور مالدار شخص نہ تو فاخرانہ لباس پہنے، نہ ہی گھٹیا لباس پہنے کہ مفلس ہی ٹپکتی ہو. اپنی مالی حیثیت اور استطاعت کے مطابق انسان لباس کا اہتمام کرے. اور مرد کے لیے خالص ریشم کا لباس پہننا بھی حرام ہے، اور مردوں کے لیے خالص سرخ رنگ کا لباس استعمال کرنا بھی مکروہ ہے، البتہ اس میں اگر دوسرے رنگ کی آمیزش ہو تو پھر اس کا استعمال جائز قرار دیا تھا. اسی طرح فرمایا کہ مرد حضرات ٹوپی کا اہتمام رکھیں، اور عورتیں دوپٹہ اوڑھنے کا اہتمام رکھیں، کہ جس گھر میں جنوبی انسان ہو یا برہنہ سر خاتون ہو تو اس گھر میں عام طور پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یا جس گھر میں کتا ہو بلا ضرورت شوقیہ، یا جس گھر میں تصویریں ہوں اور بالخصوص وہ تصویر اگر فریم کر کے لٹکا دی جائے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور اسی طرح عرض کیا تھا کہ گھریلو لباس میں بھی انسان اچھا پہناوا اوڑھاوا رکھے کہ جس میں انسان کی زیب و زینت ظاہر ہوتی ہو، بالخصوص خواتین اس کا اہتمام رکھیں، کہ بعض دفعہ گھر میں ایسے گھٹیا قسم کے گرے پڑے کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں کہ گھر والی خواتین وہ دیکھنے میں فقیرنی معلوم ہوتی ہیں. تو اس چیز کا بھی اہتمام رکھا جائے کہ گھر میں بھی انسان بیوی اپنے شوہر کے لیے اور خواتین خانہ صاف ستھرا پاک لباس پہنے، تاکہ نماز کے کپڑے بھی وہی رہیں اور گھر کے اندر ایک خاص طور پہ اہتمام ہو صفائی ستھرائی کا. اسی طرح عرض کیا تھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے، ادھڑے ہوئے کپڑے اس کے پہننے سے بھی انسان گریز کرے. بسا اوقات بے پردگی ہو جاتی ہے کہ انسان کی شلوار ادھڑی ہوئی ہے، بغل پھٹی ہوئی ہے، یا اسی طرح بنیان پھٹا ہوا ہے، موزے پھٹے ہوئے ہیں اور ٹوپی پھٹی ہوئی ہے، اور اسی طرح پھٹا ہوا دوپٹہ ہے خواتین کا، یا اسی طرح کوئی بھی پھٹی پرانی چیز ہو کہ جس کو انسان استعمال کر رہا ہو، جو اس کے بے ڈھنگے پن کی علامت ہوتی ہے، تو اس سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے. اور انسان جب بھی لباس پہنے تو اس کو سنت عمل ہے کہ انسان جھاڑ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ لباس پہننے سے پہلے بھی جھاڑ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکڑی، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی اس میں چیونٹی چیونٹا اور سادہ علاقوں میں کوئی سانپ بچھو چھوٹا موٹا اس میں نہ گھس گیا ہو. اس کو جھاڑ کے پہننے کا حکم ہے. اسی طرح جوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا استعمال فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے، اچانک ایک کوا آیا اور آپ کا موزہ اٹھا کر لے گیا، اوپر بیٹھ گیا. آپ حیران ہوئے کہ یہ میرا موزہ، یہ چمڑے کا جو موزہ تھا، کوا اٹھا کے اوپر لے گیا. آپ منتظر تھے، تھوڑی دیر بعد اس نے وہاں سے اس کو حرکت دی تو اس میں باریک سا سانپ کا بچہ جھڑا، اور اس کے بعد وہ موزہ چھوڑ کے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے اس کوے کے ذریعے میری سانپ سے حفاظت فرما لی. تو پھر آپ نے ہدایت جاری فرمائی، فرمایا کہ میرے اس امتی نے میرے ساتھ وفاداری کا ثبوت نہ دیا کہ جو اپنے جوتوں کو جھاڑے بغیر پہن لے. رات گزرتی ہے، جوتوں میں کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی زہریلا بچھو، کوئی خدا نہ خواستہ زہریلا جانور گھس کے اپنی پناہ گاہ سمجھ کے اس میں بیٹھ گیا ہو، اور انسان جھاڑے بغیر اس کو استعمال شروع کر دے، پاؤں اندر جاتے ہی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ چیز ڈس لے. تو اس لحاظ سے ادب اور احترام یہی ہے کہ انسان کپڑوں کو بھی جھاڑ کے استعمال کرے، اور اسی طریقے سے انسان اپنے جوتوں کو بھی جھاڑ کے پہنے، خاص طور پہ وہ جوتے جو بند ہوتے ہیں. کھلی چپل میں بھی حکم یہی ہے کہ انسان اس کو جھاڑ لے احتیاطاً، تاکہ کوئی بھی مزید جانور کیڑا مکوڑا اس کو نقصان نہ پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک احتیاط سکھائی ہے کہ کھلی جگہ میں انسان کہیں جنگل میں ہے, کہیں صحرا میں ہے, کہیں سفر میں ہے, اور اس سنجے کی نوبت آ گئی, انسان کہیں پیشاب کے لیے ایک طرف کسی جھاڑی کے کنارے میں, کہیں کسی آڑ میں بیٹھ گیا, تو فرمایا کہ پیشاب کرتے وقت بھی انسان ایسی جگہ دیکھے جو سپاٹ ہو. کسی بھی فرمایا کہ بل میں کسی بھی سوراخ میں پیشاب مت کرو. آنن فانن ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موزی جانور ہو کہ جو یکلق نکل آئے اور نقصان پہنچا دے. اس لحاظ سے فرمایا کہ اس جگہ سے بھی احتیاط برتو کہ جہاں کسی بھی اندیشے کا یا کسی بھی خطرے کا انسان کو خوف ہو. اور اسی طریقے سے آخر میں ایک بات آئی تھی کہ انسان کپڑے جب اتارتا ہے بدلتا ہے تو پھر اس کو اپنی جگہ پر جہاں اس کی جگہ ہو, نئے کپڑے ہیں تو ان کو کہاں لٹکانا ہے, کہاں رکھنا ہے, پرانے کپڑے ہیں تو ان کو کہاں رکھنا ہے, تو یہ بھی ایک سلیقے کی علامت ہے. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جو تفصیل سے ایک فتویٰ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اسی کے ساتھ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اسی سے متعلق جو ہدایات دی ہیں ان میں بعض تو یہاں مقرر آئیں گی, وہ بھی آپ سنتے چلے جائیں گے. تو اچھا ہے کہ انسان کو سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ملتی ہیں. بزرگان دین کے یہ زندگی بھر کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے کہ جو وہ تجربے کی باتیں اور کام کی باتیں, مختصر سی نصیحتیں اپنے مریدین کو, اپنے محبت والوں کو دے جاتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے انسان بسا اوقات بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے. وہ جو ایک بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ کو بجھا دو, تو یہ ایک بظاہر چھوٹی سی بات ہے. برتنوں کو ڈھک دو اور اگر وہ خالی ہیں بغیر اس کے تو اوندھا کر دو. تو یہ بھی زہریلے جانوروں سے بچاؤ کے لیے, کوئی چھپ کے لیے, کوئی کیڑا مکوڑا برتنوں میں نہ آ جائے, کوئی چیز اس میں پیشاب نہ کر جائے, تو اسی طرح چراغ کا بجھا دینا ایک چھوٹا سا عمل ہے, لیکن اس میں احتیاط کا پہلو اس قدر غالب ہے کہ یہی چھوٹی سی آگ بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ وہ شخص جو یہودی بدعا دیتا تھا مؤذن صاحب کو کہ احرق اللہ الکذاب, اللہ میں جھوٹے کو جلایا, جب کبھی وہ صدائیں سنتا تھا مؤذن کی اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس کے بعد جب وہ کہتے تھے مؤذن صاحب مدینہ منورہ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ, تو وہ اپنے گمان میں جھوٹا قرار دیتا تھا اور بدعا دیتا تھا کہ احرق اللہ الکذاب, اللہ میں جھوٹے کو جلائے. ہوا یہ کہ رات کا وقت تھا, اسی طرح سے اس کے گھر میں کسی چراغ کو چوہے نے لیا اور اس کی لو کو لے کر چلتا بنا, کہیں جا کر اسی جگہ پر چھوڑ دیا کہ جہاں گدے بستر میں اس کی آگ لگی اور پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا, اور وہی بدعا دینے والا یہودی اپنے گھر میں جل کر راکھ ہوا. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو اب یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے, اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ اس طریقے ہے, اس کو کبھی بھی کھلا ہوا نہ چھوڑو, چولہا ہے کبھی بھی اس کو جلتا ہوا نہ چھوڑو, پانی کی موٹر ہے کبھی بھی اس کو چلتا ہوا نہ چھوڑو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ایک معمول کی روٹین کے اندر چلتی ہیں, لیکن اس کے اندر اگر بے اعتدالی ہو جائے تو وہی چیز نقصان کا باعث بن جاتی ہے, خطرے کا سبب بن جاتی ہے. مسا اوقات جنریٹر چل رہا ہوتا ہے, لائٹ گئی ہوئی ہے, پیٹرول ختم ہے, اسی چلتے جنریٹر میں پیٹرول ڈالنے کے لیے انسان کپی کھولی اور پیٹرول ڈالنے لگا, آگ بھڑک جاتی ہے. یہاں پہ خاتون آتی تھی اپنے بچوں کو دم کرانے, بیوہ تھی, اور ان کے شوہر اسی طرح بےچارے شہید ہوئے. کہا کہ جنریٹر چل رہا تھا گھر کے اندر, وہ پیٹرول ڈالنے لگے, چلتے جنریٹر میں آگ بھڑک گئی اور جل کے وہ تو بےچارے جھلس گئے, گھر میں اور بھی نقصان ہوا, لیکن بہرحال دوسرے حضرات تو بچ گئے لیکن شوہر جاتے رہے. تو اب یہ خطرے کی جو بھی چیز ہو, انسان جہاں دوسرے کے بارے میں سنے اپنے آپ کو محتاط رکھ کے بچانے کی کوشش کرے. یہاں ہمارا جہاں سسرال ہے 11C3 میں, بچی چھوٹی سی گھر سے نکلی, ماں سبزی کاٹ رہی تھی, گھر سے نکل کر باہر گئی اور غائب ہو گئی. گلی میں شادی چل رہی تھی, رونق ہے, بچے کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں, اور اسی اس میں کہ چلو باہر سارے بچے کھیل کود چل رہا ہے, ماں مطمئن تھی. تھوڑی دیر بعد جب بچی کو ڈھونڈ مچی تو بچی غائب ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ حیات تھے, ابا جی کے پاس وہ لوگ آئے کہ بچی اغوا ہو گئی, ڈھونڈ مچالی کہیں مل کے نہ دی. رات گئے, کافی دیر بعد کسی کو دھیان آیا کہ گھر کی بالکل دروازے سے نکلتے ایک کیاری میں ایک گٹر تھا کھلا ہوا, اس میں ٹارچ مار کے دیکھی تو بچی کی چھوٹی سی چپل اس میں پڑی ہوئی دکھائی دی. معلوم ہو کہ بچی اس کھلے ہوئے گٹر کے اندر اوندھے منہ گری پڑی ہے بیچاری, کب سے ڈوب کے انتقال کر چکی. تو یہ چھوٹی سی بے احتیاطی کہ اپنے ہی گھر کی کیاری میں ایک چھوٹا سا گٹر کھلا ہوا تھا, اس کو ڈھکا نہیں, اور گھر کی بچی کھیلتے کھیلتے معصوم بیچاری وہ کب سے وہاں الٹی ڈوب کے. تو جب کبھی کوئی خدا نہ خواستہ ایسی چیز انسان سنتا ہے جو چھوٹی چیزیں خطرے کی لیکن بڑا وہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے, تو انسان خود کو محتاط رکھے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ سر راہ چلتے وقت, اکثر و بیشتر خواتین جو موٹر سائیکل پر سفر کرتی ہیں, برقع خوب لہرہا رہا ہے اور ٹائر سے ٹکرا رہا ہے, اکثر گاڑی قریب کروا کے ٹوک دیا کرتے تھے کہ بھائی برقع سنبھالو پہیے میں آ رہا ہے. وہی برقع الجھ کر جب پہیے میں چرخی کی طرح گھوم جاتا ہے تو منہ کے بل پٹخنی کھا کر وہ خاتون گرتی ہے, بائک والا بھی گرتا ہے, بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ہمارا دوست ہے, اس کی بہن کے ساتھ یہی ہوا, گری بیچاری کے ساری کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. اس کے بعد پھر مہینوں آپریشن اور پھر علاج معالجہ. تو وہ چھوٹے سا خطرہ بڑے نقصان کا باعث بن جاتا ہے.
چلتے ہوئے جنریٹر کے اندر جہاں مشینری چل رہی ہے وہاں خواتین آس پاس جاتی ہیں، بسا اوقات لٹکا ہوا دوپٹہ، وہ دوپٹہ بسا اوقات الجھ جاتا ہے، کھچ کے اندر چلا گیا، پانی کی موٹر چل رہی ہے اس کی بیلٹ کے پاس کوئی انسان چلا گیا بے احتیاطی کے ساتھ، بسا اوقات اس کے اندر وہ لپٹ گیا، چولہا جل رہا ہے، خواتین اسی میں کھانا بھی پکا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، اور وہ دوپٹے کی اوڑھنی کا وہ پلو بھی لٹکا ہوا ہے، بسا اوقات اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو چھوٹے سے خطرے سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، احتیاط سے چلے۔ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت دے دی کہ چراغ کو گل کر دو، بجھا دو، تاکہ چھوٹا خطرہ بڑے نقصان کا باعث نہ بن جائے، تو انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دیکھ بھال کے چلے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہو جو میری جان مال کے لیے، میری آل اولاد کے لیے، میرے گھر بار کے لیے، میری سواری کے لیے، میرے کسی بھی مال و متع کے لیے نقصان دہ بن سکتی ہو تو میں اس میں لاپرواہی نہ برتوں۔ تھوڑا سا بھی تار کرنٹ کا کہیں سے کھلا ہوا، اس میں غفلت نہ برتے کہ چلو چلے گا، پہلی فرصت میں اس کو انسان بدل دے، اس کو صحیح کر کے مرمت کر دے، اس کو جوڑ دے، ٹیپ لگا دے، تاکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی بچے بڑے کے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں جو بہت بڑے بڑے خطرات سے بچانے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ مردوں کو ٹخنوں سے نیچے کرتا پاجامہ لنگی پہننا ممنوع ہے، اور اسی طرح فرمایا ایک جوتی پہن کر مت چلا کرو کہ اس میں الجھ کر انسان کو گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور سر سے پاؤں تک ایک کپڑے کے اندر مت لپٹ جایا کرو کہ چلنے میں جلدی سے ہاتھ نکالنے میں تکلیف ہوگی، جس طرح بعضے لوگ سردی کے موسم میں رضائی میں لپٹ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسی وضع قطع سے لباس مت پہنو کہ اٹھتے بیٹھتے سطر کھل جائے، بے پردگی ہو جائے۔ اور آگے فرمایا تھا کہ کپڑا دانی طرف سے پہننا شروع کرو، مثلا دائیں آستین پہلے، اور اسی طرح شلوار وغیرہ ہے، پاجامہ ہے، تو اس میں بھی دائیں طرف کو پہل رکھو، یہی سنت عمل ہے۔ ہر اچھے کام میں، ہر نیکی کے عمل میں، اسی طرح ہر نعمت کے استعمال میں دائیں جانے کو ترجیح دی جائے، حتیٰ کہ لین دین کے اندر بھی چیز کوئی پکڑانی ہے، کوئی چیز پکڑنی ہے، تو انسان کی کوشش یہ ہو کہ ہمیشہ دائیں طرف سے پکڑائے، دائیں ہاتھ سے چیز تھما دی، دائیں ہاتھ سے چیز تھام لی، لین دین کے اندر، پکڑنے کے اندر، ہر چیز کے اندر معاملے میں انسان دائیں ہاتھ کو ترجیح دے۔ اور بالخصوص اگر بڑوں کو کوئی چیز دے رہا ہے، پانی کا گلاس دینا ہے، چائے کا کپ دینا ہے، کوئی چیز دینی ہے نا، اس میں ہمیشہ چھوٹا بڑوں کا خیال رکھے کہ دائیں ہاتھ سے دے، اور لیتے وقت بھی دائیں ہاتھ سے لے۔ اور بالخصوص رزق ہے انسان کی، نوکری کی تنخواہ ہے یا محنت کی ہے، اس کی کمائی ہے، تو بسا اوقات انسان الٹے ہاتھ سے لے رہا ہوتا ہے، تو یہ رزق آ رہا ہے، نعمت آ رہی ہے، اس نعمت کو لیتے وقت بھی دائیں ہاتھ کا استعمال ہو اہمیت کے ساتھ۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ، وہ تو حضرت کی صحبت میں رہتے تھے، ہر چیز کے اندر ہمیں تنبیہ فرماتے تھے، بچپن ہی سے چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھاتے تھے، یہاں تک بھی کہ باتھ روم میں انسان جاتا ہے، کھڑس کھڑس زور سے کنڈی بند کر دی، نکلتے وقت دھڑا زور سے کنڈی کھول دی، اور گیٹ کھولتے وقت دھڑم سے کنڈی زور سے کھولی، اور بھڑس کر کے دروازہ بند کیا کہ پورے محلے والے کو پتہ چل جائے کہ کوئی گیا ہے یا کوئی آیا، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اٹھتے تھے آہستگی سے اٹھتے تھے، خاموشی سے جوتے چپل پہنے، چپ چاپ آپ کھڑے ہوئے، خاموشی سے آپ دروازہ کھولتے تھے، خاموشی سے آپ نکل جاتے تھے کہ سونے والوں کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ تو دروازہ کھڑکی کھولنا ہو، یہاں تک کہ لائٹ کا بٹن بھی کھولنا ہو نا، بازو کی عادت ہوتی ہے، ٹس ڈس زور سے مارا، ٹک کر کے آواز دور تک، اس میں بھی آہستگی ہو، احتیاط ہو کہ ہماری ذات سے ذرہ برابر بھی کسی کو تکلیف اور کوئی گرانی کا سامان ہماری طرف سے مہیا نہ ہو۔ چپلوں کو میں نے عرض کر دیا تھا، یہ تو بہت ہی زیادہ ادب اور احترام کے جگہ ہیں، یہ مساجد جو بہت بڑے مبارک خطے ہیں، خیر بقاع الارض مساجدھا، فرمایا کہ روئے زمین کے سب سے زیادہ مبارک اور خیر سے لبریز جو خطے ہیں وہ مسجدیں ہیں، وشر بقاع الارض اسواقھا، اور روئے زمین کے جو بدترین خطے ہیں کہ جہاں پر جھوٹ بھی ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی ہوتی ہیں، دھوکے بازی بھی ہوتی ہے، آج کے دور میں تو بدنظری بھی ہوتی ہے، خیانت بھی ہوتی ہے، ملاوٹ بھی ہوتی ہے، دھوکہ دہی، کیا کچھ نہیں ہوتا بازاروں میں، فرمایا کہ بدترین خطے وہ بازار ہیں، وہاں پر بھی ضرورت کے وجہ جب انسان جائے تو چوتھا کلمہ پڑھنے کا حکم ہے، انسان کلمہ پڑھ لے، عبادات سمیٹ لے گا، نظروں کی حفاظت رکھے، اپنی زبان کی حفاظت رکھے، تاجروں کو حکم دیا کہ شام کو اپنا کاروبار بند کر کے جب نکلو صدقہ خیرات دے کے نکلا کرو، خیرات کر دو، صدقہ کر دو، تاکہ دن بھر جو کمی کوتاہی، جو خطائیں ہو گئی ہیں، اس کا تدارک ہو جائے، حساب برابر ہو جائے، بے شمار وہاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ مبارک سرزمینیں ہیں جو مسجدوں کی شکل میں اللہ پاک نے یہاں رکھی ہیں، جب انسان آئے ادب اور احترام سے بہت وقار کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل جاتا تھا کہ اب اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا، جو زمین اور آسمان پر، پہاڑوں پر اللہ پاک نے ڈالا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن وہ بوجھ انسان نے برداشت کیا، آج اس ذمہ داری کو، امانت کو نبھانے کا وقت آیا ہے، رنگ بدل جاتا تھا، اور بڑے خوف زدہ ہو کر اللہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ پھر عبادت کا انجام دینا بھی انسان کا اس انداز سے ہو کہ اللہ پاک نے اپنے دربار میں مجھے بلا لیا، شاہی دربار ہے، یہاں حاضری کی سعادت مجھے مل گئی، تو اس کے ساتھ پھر ادب اور احترام کا پیکر بن کر خواتین ہیں اپنے گھر کے اندر جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے آگے لا کے بٹھا لیا, عبادت کے لیے سجدے کرا دیے. تو یہ موقع نصیب والوں کو ملتے ہیں, بغیر توفیق کے ذرہ برابر بھی انسان آگے نہیں بڑھ پاتا. وہ چھوٹی سی مثال بہت پلے سے باندھنے والی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لمحے سے پوچھا تھا, یا رب توفیق کیا ہے؟ فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ خاموش تھے. آپ کا نام کیا ہے؟ خاموش تھے. آپ کا نام کیا ہے؟ تیسری بار جا کے بتایا موسیٰ. فرمایا دو بار کیوں نہیں بتایا؟ کہا مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا. فرمایا یہ میری توفیق ہے, پہلی اور دوسری دفعہ میں نے اپنی توفیق سلب کر لی تو آپ اپنی ذات کا نام تک نہیں بتا پا رہے, چل جائے کہ کوئی دوسرا کام انسان کر سکے. نام اپنا اوجھل ہو گیا. جب اللہ میاں کی طرف سے توفیق ملی تو اب بتانا آسان ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے دربار سے جاتا ہے. تو آتے وقت بھی ادب کا پیکر بن کر آئے, جاتے وقت بھی ادب اور احترام سے نکلے, اور اپنے جوتے چپل بڑے ادب تمیز سے سلیقے سے جھک کر نیچے رکھ کر پھر اللہ کے گھر سے اللہ کی نعمتوں کو سمیٹتا ہوا واپس جائے. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آخرت کی کھیتیوں میں جایا کرو, خوب چرا کرو. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آخرت کی کھیتیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ مساجد. جب مسجدوں میں جاؤ خوب لبریز ہو کر واپس آؤ, داخل ہونے سے لے کر نکلنے تک. یہ تو ایسے مبارک خطے ہیں کہ اعتکاف کی نیت سے آنے والا خاموشی سے بھی بیٹھ جائے اس کا وہ میٹر اسٹارٹ ہے, نیکیوں کا میٹر مستقل چل رہا ہے کہ یہ معتکف ہے. اب اگر اس پہ سونے پر سہاگا وہ ذکر اللہ کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, استغفار کر رہا ہے, اللہ میاں کے آگے دعائیں مانگ رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے کسی گوشے میں بیٹھ کر, اور ساتھ میں پھر نماز پڑھ رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, شکرانے پڑھ رہا ہے, توبہ کی نماز پڑھ رہا ہے, جو بھی پڑھ رہا ہے, اور پھر فریضہ انجام دے کے اپنی جھولی کو بھر کے جب واپس جاتا ہے تو یہ آخرت کی کھیتی سے لبلب ہو کے جا رہا ہے. ہرے بھرے سرسبز و شاداب مرغزار کے اندر اللہ پاک نے اس کو موقع دیا, آدھا گھنٹہ, بیس منٹ, پچیس منٹ, پندرہ منٹ, جو جتنی دیر کے لیے نماز کے لیے مسجد میں آیا اتنی دیر تک آخرت کی کھیتی میں اللہ پاک نے لا کے چھوڑ دیا. لوٹو اور سمیٹو. حرم محترم میں جس طرح انسان جاتا ہے اپنے قیمتی سرمایہ خرچ کر کے جاتا ہے تو وہاں طواف پہ طواف, طواف پہ طواف, طواف پہ طواف, عمرے کر رہا ہے, تھکا رہا ہے اپنے آپ کو, تلاوت کر رہا ہے, مسجد نبوی میں درود شریف کے نذرانے پیش کر رہا ہے, صبح شام بھاگا دوڑا, ہوٹل مسجد, ہوٹل مسجد, ہوٹل مسجد, گیا سویا, آرام کیا, کھایا پیا, پھر مسجد آ گیا. تو مسجد نبوی سے جڑا رہتا ہے, حرم محترم سے جڑا رہتا ہے, وہ چکر پہ چکر, اس لیے کہ اس کو پتا ہے میرے 10-15 دن کا سفر ہے, اس میں جتنا بھی میں لوٹ سکتا ہوں, سمیٹ سکتا ہوں, اپنے آخرت کا ذخیرہ بنا سکتا ہوں, بنا لوں. ایک نیکی ایک لاکھ کا برابر وہاں اجر رکھتی ہے, تو وہ ذخیرے جمع کرتا ہے, جلدی 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 یہ بھی لے لوں, وہ بھی لے لوں, تو اپنے ذخائر کو وہ جمع کر رہا ہے. یہ مساجد بھی اسی کی شاخیں ہیں. ان مساجد میں آنے والا یا گھروں کے اندر خواتین اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے آگے یہ آخرت کی چراگاہ میں اتر گئے. وہ جتنا زیادہ ذکر و اذکار, عبادت, تلاوت, نماز, استغفار اور پھر دعاؤں کے ذریعے اپنی مرادیں اللہ کے آگے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اپنی جھولی بھر رہا ہے, ذخیرہ جمع کر رہا ہے. جانور جس طرح ہرے بھرے سرسبز و شاداب باغات میں اترتے ہیں تو پورے ماشاءاللہ لبلب لبریز ہو کر پیٹ ان کے پھولے ہوئے اور سیراب ہو کر وہاں سے واپس پلٹتے ہیں. تو اللہ پاک نے بھی پانچ موقع دیے ہیں نہانے کے, صاف ستھرے ہونے کے. مثال کے ساتھ آپ نے سمجھایا کہ ایک گھر کے آگے نہر بہ رہی اور اس میں پانچ مرتبہ انسان غسل کرے تو کیا کوئی میل کچل باقی بچے گا؟ کہا نہیں. فرمایا کہ یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ صبح دوپہر شام انسان اللہ کی رحمت کے اندر غوطے لگاتا ہے. صبح فجر میں اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہو گیا, ظہر میں پھر, عصر میں پھر, مغرب میں, عشاء میں, پانچ وقت. فرمایا کہ اس کے جسم میں, اس کے بدن میں, اس کی روح میں بھی گناہ کا کوئی میل کچل باقی نہیں بچے گا. اس نماز جیسی عبادت کی انسان اہمیت کو پہچانے اور ان خطوں کی اہمیت کو پہچانے جن خطوں کو اللہ پاک نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. وہ گھر کہ جن کو اللہ پاک نے منتخب کیا اس بات کے لیے کہ جس میں اللہ کے نام کو بلند و بالا کیا جائے, پانچ وقت وہاں سے صدائیں بلند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کی, اور توحید اور رسالت کے زمزمیں گونجتے ہیں, صلاح اور فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے, کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کو تازہ دم کیا جاتا ہے, ایمان کی تجدید ہوتی ہے. صبح و شام کلمہ توحید, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, مؤذن پکارتے ہیں, حکم یہ کہ مؤذن کی اذان کے ساتھ ساتھ جواب دیتے جاؤ, تو اپنے ایمان کی تجدید ہوتی جائے گی. ایک جواب قولی ہے اور ایک جواب عملی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ اذان ہو تو تم پہلے سے مسجد میں موجود ہو, اور اگر یہ نہ کر سکو تو کم از کم اذان ہونے کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل پڑو. کہ اذان کے ختم ہونے تک تم مسجد میں پہنچ پاؤ. ایسا نہ ہو کہ اذان ہو گئی, نماز کے درمیان کا وقفہ بھی گزر گیا, تم آخر میں لیٹ لطیف بن کر آ رہے ہو. تو مومن مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ نماز کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق رکھتا ہے کہ وقت آ جانے پر اس عبادت کو نہایت اہمیت کے ساتھ انجام دیتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ جوتے چپل, اس کا اتارنا, اس کا پہننا, اس کا اٹھانا. اب جوتی چپل اٹھانے کے لیے بھی ادب یہی ہے کہ انسان بائیں ہاتھ میں اٹھائے. اور ایک صحابی تھے جن کے بارے میں 3 دن مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے رہے کہ عنقریب مسجد نبوی کے اس دروازے سے ایک شخص نمودار ہونے والا ہے جو جنتی ہے. مدینہ منورہ کے صحابہ میں سے ایک انصار صحابی سیدھے سادے دیہاتی سے, وہ آئے, تازہ وضو کیا ہوا, داڑھی میں سے پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں چپل اٹھائے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. دوسرے دن پھر اسی طرح خوشخبری ہوئی, وہی صحابی داخل ہوئے. تیسرے دن پھر خوشخبری دی, پھر وہی صحابی داخل ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ہو لیے, کہا کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. رات بھی ان کے ہم بسر کی اور ساری رات دیکھتے رہے کوئی خاص ان کا عمل ہو جس کی وجہ سے ایک بعد دیگر ان کو بشارتیں ملی ہیں جنت کی. کوئی خاص عمل نہیں پایا. آخر میں کہا کہ میں تو صرف آپ کے ساتھ اس لیے رہا تاکہ دیکھ لوں کہ آپ کا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی بدولت مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہم نشینوں کو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے تھے. حیران ہوئے, کہا کہ میرا تو یہی سادہ سادہ عمل ہے جو تمہارے سامنے, جو تم کرتے ہو وہی میں کرتا ہوں. وہاں سے ملاقات کر کے جب چلنے لگے تھے دروازے تک پہنچے, فرمایا ہاں ادھر آؤ, ایک بات ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی بھی مومن مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے, کوئی غبن نہیں ہے, کوئی حسد کینہ, کوئی میل نہیں ہے, کوئی کھوٹ نہیں ہے, کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا اپنے دل میں. دل میرا سب سے صاف شفاف ہوتا ہے. رات جب اپنے بستر پر بسر کرنے کے لیے لیٹتا ہوں تو میرا دل سب کے لیے صاف ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبصرہ کیا, فرمایا تو یہی تو وہ خوبی ہے اس کی وجہ سے, اس پاکیزہ دلی کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو اتنی بڑی بشارت سنوائی ہے. لیکن کہا کہ ہے بڑا مشکل کام, ہے بڑا مشکل کام دل کو صاف رکھنا کینے سے, حسد سے, جلن سے, تکبر سے دل کو خالی رکھنا ہے بڑا مشکل کام. اللہ پاک ہمیں بھی دل کی شفافیت نصیب فرمائے. تو یہ مساجد بہت مبارک جگہ ہیں کہ اس میں آنے والا ادب اور احترام کا پیکر بن کر آئے اور بالکل خاموشی کے ساتھ ادب اور سلیقے سے یہاں پر رہے اور آخرت کی کھیتی سے بھرپور سیر ہو کر واپس پلٹے. تو فرمایا کہ کپڑا پہننے میں بھی فرمایا کہ دائیں طرف سے ابتدا کرے اور اسی طریقے سے مسجد میں آنا ہو, گھر میں داخل ہونا ہو یا اسی طرح کسی بھی نعمت کا استعمال ہو تو دائیں طرف کو پہل کرنا اچھا اور افضل رہتا ہے. جوتا چپل پہننے میں بھی ادب یہی سکھایا کہ مسجد میں جب انسان آتا ہے تو دایاں قدم رکھنا یہ افضل ہے, اور جوتا اتارنا ہے چپل اتارنی ہے تو اس میں تو بائیں طرف کو اتارنا پہلے افضل ہے. اب جوتا چپل بایاں اتارنا ہے اور قدم دایاں پہلے داخل کرنا ہے, حالانکہ جب چپل اتار لی تو بایاں پیر تو ننگا ہو گیا, خالی ہو گیا, اور دایاں قدم تو ابھی جوتے چپل میں ہے اور داخل پہلے کرنا ہے دایاں, تو اس میں حکم یہ کہ انسان مسجد کی سیڑھی پر پہنچ جائے. گیٹ سے مسجد کی حدود نہیں بلکہ سیڑھی سے جہاں سے مسجد کا صحن, جہاں تک معتکف کے لیے اعتکاف میں رہنا ضروری ہے, یہ ہے مسجد کی حدود. سیڑھی پر پہنچ کر انسان اپنے جوتے چپل کو پہلے بایاں پاؤں نکال کر اسی پر رکھ دے اور پھر دایاں قدم نکال کر مسجد میں رکھے, پھر بایاں قدم داخل کر لے. جاتے وقت اپنی جوتی چپل مسجد کے سیڑھی پر جب رکھی ہے تو پہلے بایاں قدم نکال کر جوتی پر رکھ لے اوپر, اور پھر دایاں قدم نکال کر جوتی پہنے پہلے, پھر بایاں قدم پہلے دوسرے نمبر پر پہن کے اس کے بعد پھر انسان روانہ ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں کہ ان آداب کے اندر بھی سنتوں کو زندہ کرنے کا اجر و ثواب انسان کو نصیب ہوتا ہے. اذان کا جواب ہے, اقامت کا جواب ہے. فرمایا کہ مؤذن کی صدائیں جہاں تک جاتی ہیں قیامت کے دن وہاں تک کی ہر چیز, جن و انس, چرند پرند, درند, شجر حجر, مدر, ہر چیز اس کے لیے گواہی دے گی کہ یہ صاحب ایمان ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ جو بھی اس اذان کا جواب دے گا, مؤذن کی اقامت کا جواب دے گا, اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو اذان و اقامت کا اہتمام سے جواب دینا چاہیے انسان کو. جب اذان کی آواز آتی ہے خاموشی سے انسان یکسو ہو کر اس صدا کو سنے, اس پکار کو سنے اور اس کے فوراً بعد متوجہ ہو جائے نماز کے لیے, مسجد کا رخ کر لے. اور اسی طریقے سے اقامت کے اندر اور اذان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ساتھ دے, کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو ہمیں نیکی کے اوپر طاقت دے سکے, جو گناہ سے ہمیں ہٹا سکے. لا حول ولا قوۃ, لا حول عن المعصیتی, گناہ اور برائی سے بچانے والی کوئی ذات نہیں اور نیکی پر اور طاعت پر لانے والی کوئی طاقت اور قوت نہیں, الا باللہ, سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر کے, پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو کر پھر بسم اللہ کر کے تیاری کر لے. اس لحاظ سے فرمایا کہ ہر چیز میں جو اچھے کام ہوں اس میں دائیں طرف کو پہل کرے، ترجیح دے، اسی طرح کپڑا پہن کر اپنے مولا کا اس طرح شکریہ ادا کرنے سے بہت سے گناہ ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. حدیث مبارک میں دعا سکھائی ہے کہ جو شخص کپڑا پہنتا ہے اور دعا کرتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. عربی میں دعا یاد ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ انسان اردو میں بھی دعا کہہ سکتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا بغیر میری بھاگ دوڑ کے، بغیر میری محنت اور مشقت کے، جس نے مجھے یہ لباس مہیا فرما دیا. لباس ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنا ستر چھپا کر حیا کا پیکر بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص بھی لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس پہنا دیا، من غیر حول منی ولا قوا، نہ تو میری اس میں کوئی محنت ہے نہ میری اس میں کوئی طاقت ہے، اللہ پاک نے اسباب بنایا اور رزق مہیا فرمانے میں میرے لباس بھی مجھے عطا فرمایا. تو فرمایا کہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سامان ہوتا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کھانا کھا کر شکریہ ادا کرنے والا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا. فرمایا کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں اتنا بڑا مرتبہ مقام پا جاتا ہے جتنا روزے دار روزہ رکھ کر اجر و ثواب پاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، لیکن ان کو اپنی عادت بنا لینے والا، معمول بنا لینے والا، اور وقتاً فوقتاً ہر دو چار لقمے کے بعد اللہ میاں کا شکر ادا کرنے والا، یہ بہت قدردان کہلاتا ہے، رزق میں برکت حاصل کر لیتا ہے. فرمایا کہ امیروں کے پاس زیادہ بیٹھنے سے گریز کرو، کیونکہ ان کے پاس زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے دنیا کی حویض بڑھتی ہے اور عمدہ لباس پوشاک کی فکر ہوتی ہے. بہتر یہ کہ جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگے اس کو انسان پرانا نہ سمجھے. اللہ پاک کا کرم ہے، نعمتوں کی ریل پہل ہے. اب تو دستور اور نظام ایسا ہے کہ ہر چیز مشینوں پر تیار ہوتی ہے، ورنہ پہلے وقتوں میں یہ چیزیں ہاتھ کے چرخوں پر تیار ہوتی تھی، اور ایک ایک کپڑا بڑا قیمتی ہوتا تھا، اس کو دیر تک استعمال کیا جاتا تھا. ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ریشم کے رومال سے ناک پہنچتے ہوئے رو دیے پھوٹ پھوٹ کر، اور پھر اپنے شاگردوں کو بتانے لگے کہ یہ ناک کا رومال جو ریشم کا دیکھ رہے ہو، یہ وہ زمانہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے، اور فتوحات کا دور تھا. فارس کیا جب وہ علاقہ فتح ہوا، وہاں سے جو خزانوں کے انبار آئے اتنے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نبوی کے اندر موجودگی میں بیچ میں اتنا بڑا خزانوں کا ڈھیر تھا کہ اس طرف کے افراد ادھر ادھر والے ادھر دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور سونا چاندی تاج اور کیا کچھ اس میں نہیں تھا. اللہ غریب، اس کے اندر اس قدر ریل پیل، پھر وہ تقسیم ہوتا تھا. تو آپ نے ریشم کے رومال سے ناک پہنچی اور رو دیے. فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ ابو ہریرہ بھوک اور پیاس، غربت و افلاس اور فاقے کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے بھوک سے نڈھال ہو کر کپ کپا کر بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. لوگ اس کو چمڑا سنگھاتے تھے، کوئی پانی چھڑکتے تھے، لوگ سمجھتے تھے شاید مرغی کا دورہ پڑ گیا. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ فاقے کی شدت کی وجہ سے، برداشت سے باہر ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گرا ہے. اور آج اللہ پاک نے اسلام کی بدولت ہمیں اتنی فتوحات عطا فرمائی ہیں کہ آج میں قیمتی ریشم کے رومال سے اپنی ناک پہنچ رہا ہوں. تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنا بننے کے اوپر وہ بدلے عطا فرمایا کہ دنیا بھی ان کے لیے جنت بنا دی، دنیا ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی. یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جوانی کے دور میں، جب بچپن کا لڑکپن کا دور تھا، تو کہیں کسی قوم کے اندر غلام تھے، اور جس کے غلام تھے وہ مالکہ تھی، خاتون تھی، اور بڑی متکبر. اس کا حکم یہ تھا کہ جب میں تمہیں بلاؤں، آواز دوں کسی بھی کام کے لیے، تو چپل پہنے بغیر میرے پاس حاضر ہونا ہے. اتنا بھی میں تاخیر برداشت نہیں کر سکتی کہ تم جتنی دیر میں چپل پہنو. آرڈر ہوتے ہی آنن فانن میرے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے بغیر چپل پہنے، ننگے پاؤں. اور نمبر دو، دوران سفر جب میرا آرڈر آئے، میرا حکم ہو کہ اس اونٹ پر سوار ہونا ہے، تو اس سے پہلے کہ تم اونٹ کو بٹھاؤ، چلتے اونٹ پہ تمہیں چڑھ کے بیٹھنا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جانے جیسا غلام دوسرے کا پابند اور ماتحت جب ہوتا ہے تو مجبور اور لاچار ہوتا ہے، اس بے بسی کے ساتھ اس کی غلامیت کی زندگی بسر کرتے تھے. اللہ پاک نے وقت گزارا، زمانہ گزرا، اور پھر ہوتے ہوتے وہ دعا مانگتے تھے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ مجھے نیک کوئی دوست عطا فرما دے، اچھا ہم نشیں عطا فرما دے. اس دعا کی ایسی قبولیت تھی، ایسی گہرائی سے دعا مانگتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی نصیب ہوئی ہیں، ان کی ہم نشینی نصیب ہوئی ہے. اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک دوست عطا فرما دے، اے اللہ مجھے نیک صالح ہم نشین، جلیس ہم نشین، جس کے ساتھ میں بیٹھا اٹھا کروں، جس کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کروں، وہ جس گہرائی کے ساتھ، جس سچائی کے ساتھ، جس صداقت کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اللہ پاک نے اسباب بنائے. یمن کا علاقہ ہے، وہاں کا قبیلہ ہے، دوست وہاں کے رہنے والے تھے، ہوتے ہواتے اللہ پاک نے گھماتے پھراتے یہاں لا کر پہنچا دیا مدینہ منورہ میں. بالکل آخری دور میں آئے، دو تین سال ملے صرف، ان تین سال کے عرصے میں اس قدر علوم کا سمندر و خزانہ اپنے اندر سمیٹ لیا، صحابہ میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ روایت کرنے والے، حدیث یاد کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ ایسا آیا، اسلام میں آ گئے، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب اسلام کی فتوحات ہوتی تھی، لشکر اسلام جاتا تھا. تو ایک علاقہ وہ جہاں پر غلامیت کی زندگی بسر کر چکے تھے، مسلمانوں کے لشکر کی وہاں پر چڑھائی ہوئی اور وہ علاقہ فتح ہوا، اور قسمت سے وہ غیر مسلم مرد اور عورت جو قیدی اور غلام بن کر آئے، حصے میں جو بٹوارا ہوا، تو وہی خاتون جو ماضی کے اندر ان کی مالکہ تھی، آج وہی ان کی لونڈی اور باندی بن کے ان کو ملی تھی. یہ تو اس وقت بچے تھے، آج بڑے ہو چکے، وہ تو ان کو نہیں پہچان سکی، لیکن یہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی میری مالکہ ہے جو میرے ساتھ اس قدر تکبر کا، نخوت کا معاملہ کرتی تھی کہ مجھے چپل پہننے تک کی بھی مہلت نہیں دیتی تھی. حضرت نے بھی فرمایا کہ جب میں تجھے بلاؤں گا تو اتنا بھی میں مؤخر نہیں پاؤں گا کہ تو چپل پہنے، ننگے پاؤں تجھے میرے پاس حاضر ہونا ہوگا. یہ بات جب سنی تو ہکا بکا رہ گئی، دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی، اور ماضی میں کھو گئی کہ یہ تو وہ بات ہے جو میں اپنے غلام سے کہا کرتی تھی. پھر آنکھیں کھلی کہ وہی غلام آج میرا آقا بن گیا. اس جملے نے پھر وہ ماضی کے اندر لے جا کر ان کو سبق یاد دلایا کہ جب یہ وارننگ دی کہ جب میں تجھے بلاؤں، اتنی بھی تاخیر مجھے گوارا اور برداشت نہیں ہے کہ تو چپل پہن کر آئے، ننگے پاؤں تجھے میرے سامنے حاضر ہونا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کسی کا عروج ہے، کسی کا زوال ہے، کسی کا زوال ہے پھر عروج ہے، کسی کو ترقی کے بعد تنزل، کسی کو تنزل کے بعد ترقی ہے. تو یہ ایام عدلتے بدلتے رہتے ہیں. بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے، مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے، آداب زندگی کو بجا لاتا ہے، ان سنتوں والے اعمال کے اندر جو برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں دنیا سمیٹ کے اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں. تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وہی کل کی مالکہ آج باندی بنی ہوئی ہے، وہی کل کا غلام آج آقا بنا ہوا ہے. صرف اس کو وہ سبق یاد دلانے کے لیے جملہ اس کے کانوں میں ڈالا. ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بات مان کر چلنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندوں کے لیے وہی فیصلے ہوتے ہیں جو اس زمانے میں ہوئے. ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کی رحمت تر و تازہ ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ امیروں کے پاس زیادہ بیٹھنے سے گریز کرو، دنیا کی حرص و حویث بڑھتی ہے، عمدہ لباس اور پوشاک کی فکر ہوتی ہے. ہماری نوجوان نسل جب ان کے دوست ذرا اسٹینڈر کے مل جاتے ہیں تو ان کو فکر ہوتی ہے میرا موبائل پرانا ہے، چھوٹا والا موبائل ہے، میں نکالتے ہوئے شرماتا ہوں، شرماتی ہوں، اسکول کالج میں یونیورسٹی میں موبائل نکالتے ہوئے شرم آتی ہے، میری سہیلیوں کے اچھے اچھے موبائل، میں گھٹیا موبائل لے کر ہی نہیں جاتے. پیچھے ماں باپ کو مشکلات ہوتی ہیں رابطے کرنے میں، کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا موبائل اپنی عزت کے خلاف لگتا ہے. لباس پوشاک کے اندر پھر وہ برانڈیڈ لباس چاہیے، میرے دوست تو ایسا پہنتے ہیں مجھے بھی ایسا چاہیے، میرے ساتھی تو ایسا پہنتے میں بھی. تو انسان جیسوں کے ساتھ رہتا ہے پھر ویسے ہی نقالی کے اندر وہ آگے بڑھتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کہاں سے کہاں نکل رہا ہوں، دنیا اس کو آہستہ آہستہ اپنے اندر دھسا رہی ہوتی ہے. یہی بچپن، یہی لڑکپن، یہی جوانی جو انسان کی تربیت کا میدان ہے، اسی اس میں وہ اسٹیٹس پر آ جاتا ہے، میرا اسٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، میرا اسٹینڈرڈ اچھا ہونا چاہیے، میرا نام، میری شہرت اور میری کروفر اچھے ہونے چاہیے. جتنی اس کی چادر نہیں ہوتی اس سے زیادہ وہ پیر پھیلانے لگ جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں تین جگہ آیات ذکر کی ہیں جو صبح آج فجر میں بھی میں نے بتائی تھی، کلو نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون. دو چیزیں لازم اور ملزوم، اللہ پاک نے تین آیات میں اس مضمون کو بیان فرمایا کہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. اللہ، زندگی کی سب سے اٹل حقیقت وہ موت ہے. ہر چیز کا انکاری دنیا میں ملتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر بھی دہریہ وہ پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، علیہ باللہ. وہ کہتے ہیں زمانہ خود بخود یہ سارا نظام چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر پائے جاتے ہیں، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں پایا جاتا. بڑے سے بڑا بدماش، بڑے سے بڑا فاسق فاجر، بڑے سے بڑا دہریہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ مجھے بھی جانا ہے. زندگی کی سب سے اٹل حقیقت وہ موت ہے. اس موت کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں تین جگہ بیان فرمایا، کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک جگہ فرمایا ثم الینا ترجعون، یہ لازم ملزوم ہے، موت کے مرحلے سے گزر کر میرے پاس آنا ہے. ایک تو ہے کہ اس موت کا مرحلہ، موت کا دروازہ، اس کو عبور کرنا ہے، پھر رجوع اللہ ہے, اللہ کی طرف پہنچنا ہے. پھر ایسا نہیں کہ بس نکل گئے تو نکل گئے, فنا ہو گئے, ختم ہو گئے. ثم الینا ترجعون, تم کو لوٹا کر لایا جائے گا میرے پاس, میرے سامنے. دوسری جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون, ہم تم کو, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہم تم کو شر اور خیر کے ذریعے آزمائیں گے. صحت بھی ملے گی, بیماری بھی ملے گی, خوشحالی بھی آئے گی, بدحالی بھی آئے گی, خوشی بھی آئے گی, غمی بھی آئے گی, نعمتوں کی ریل پیل بھی ہوگی, نعمتیں سلب بھی کریں گے, آل اولاد آئے گی بھی, کوئی عزیز قریب جائے گا بھی, طرح طرح کے معاملات آئیں گے دنیا میں, خیر اور شر. کبھی عزت ملے گی, کبھی ذلت ملے گی, کبھی عروج ہوگا, کبھی زوال ہوگا, طرح طرح کے حالات آئیں گے. زندگی کے اندر نشیب و فراز سے گزرنا ہوگا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم خیر اور شر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. آگے پھر وہ یہ آگے لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے, اس دار الامتحان سے گزر کر ہماری ہی طرف تم کو آنا ہے. اور تیسری جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, اس دن قیامت والے ہولناکی والے دن جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا ایک حقیقت ہے, جو میں نے عرض کیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر اس دنیا کے اندر انسان حقیقت حال کو سمجھتے ہوئے آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرتے تو یہی دنیا ہے جو کھیتی ہے آخرت کی, جہاں بیج بویا جاتا ہے نیکی کے ذریعے, عبادت کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, ہمدردی اور خیرخواہی کرتا ہے, تقوی کا پیکر بنتا ہے, دوسروں کو ایزا رسانی سے بچاتا ہے اور دوسروں کے لیے طرح طرح کے وہ خیرخواہی کے معاملات کرتا ہے, حسن اخلاق کے ساتھ جیتا ہے, تو یہی دنیا کے اندر وہ طرح طرح کے بیج لگا رہا ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں بوئے گا آخرت میں جا کر کاٹے گا. تو حقیقت اتنی بڑی ہے کہ اگر اس نے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے ان شب و روز کو کارآمد بنایا تو اپنی کھیتی کو لہلہاتا ہوا پائے گا آخرت میں. کہیں نماز, کہیں روزے, کہیں حج, کہیں زکات, کہیں تلاوت, کہیں صدقات, کہیں خیرات, کہیں ہمدردیاں, کہیں خیرخواہیاں, کہیں میٹھے بول, کہیں تعلقات کا استوار کرنا, کہیں معاملات کو نبھانا, کہیں سچی تجارت, طرح طرح کے معاملات, جو بھی نیکی اس نے کی تھی, جو نیکی کا بیج یہاں بویا تھا اس کا پھل وہاں جا کے کاٹے گا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ عقائد اور اعمال دو چیزیں ہیں, عقیدہ ہماری سوچ, ہمارا نظریہ, ہماری فکر اور اس کے مطابق عمل, یہ دو چیزیں ہیں. فرمایا کہ عقیدہ یہ ہے بیج, عمل یہ اس کے پر نمودار ہونے والا پودا ہے. جیسا ہمارا عقیدہ ہوگا ویسے ہی ہمارا عمل نمودار ہوگا. عقیدہ پکا ہے, یہ سجدہ, یہ پیشانی اللہ ہی کے آگے جھکتی ہے, صحیح معنوں میں جھکتی ہے, جہاں اس نے حکم دیا وہیں جھکتی ہے. اور اگر عقیدہ خراب ہے تو یہ پیشانی قبر کے آگے بھی جھک جاتی ہے, کسی پیر فقیر کے قدموں پہ بھی جھک جاتی ہے, کسی غیر اللہ کے آگے بھی جھک جاتی ہے, کیونکہ عمل وہ اس بیج کی پیداوار ہے جو عقیدہ ہے. عقیدہ اگر اچھا ہے, مضبوط ہے, مستحکم ہے, سیدھا ہے, عمل بھی مضبوط, مستحکم اور سیدھا ہوگا, درست ہوگا. بیج اگر ٹیڑھا ہے تو درخت بھی ٹیڑھا ہوگا, عقیدے میں ٹیڑھا پن ہے تو عمل بھی ٹیڑھا ظاہر ہوگا. اس لحاظ سے یہ عقیدہ بنیاد ہے, عقیدہ اگر مضبوط بن گیا اس پر مرتب ہونے والے اعمال اچھے بنیں گے, صحیح اعمال وجود میں آئیں گے, اخلاص کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو وجود میں لائے گا, اس میں دکھلاوا نہ ہو, شوشا نہ ہو, چرچا نہ ہو, کوئی تذکرے نہ ہو, خاموشی کے ساتھ اپنی محنت کو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوگا. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, فرمایا کرتے تھے بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے, بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. ایک سفر میں کہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ساتھ میں موجود تھے, ہم سفر تھے, تو ایک موقع پہ کہا حضرت بیان کرنا کون سا مشکل کام ہے, آپ مجھے کھڑا کر دیں, گھنٹہ, دو گھنٹہ, تین گھنٹہ, چار گھنٹے بیان کرتا چلے جاؤں گا, کون سا مشکل کام ہے. فرمایا کہ یہ بیان نہیں, وہ بیان جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے یہ بڑا مشکل کام ہے. مقرر ہو, خطیب ہو, وائز ہو, مبلغ ہو, کوئی بھی دین کا سپاہی, دین کا خادم ہو, وہ اپنی محنت اس لگن کے ساتھ پیش کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, یہ اصل بیان ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. چرچے اور واہ واہ اور داد تو بہت مل جاتی ہے انسان کو, شہرت بہت مل جاتی ہے, حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی تعریف سے دھوکے میں مت آ جانا کہ لوگ کسی کو علامہ کہہ دیں, فلاں کہہ دیں, فلاں کہہ دیں, فلاں آداب الالقاب لگا دیتے ہیں, سر کا تاج بنا لیتے ہیں. فرمایا کہ لوگوں کی تعریف سے دھوکے میں مت آ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو ہیں سارے غلام. غلام خود آپس میں اپنی قیمت لگائیں کہ میں 1 لاکھ کا, وہ بلے میں 10 لاکھ کا, وہ بلے میں 15 لاکھ کا. تو غلاموں کی آپس میں قیمت لگانے سے کوئی قیمت نہیں بڑھتی جب تک کہ مالک کی طرف سے ان کی قیمت نہ لگے. فرمایا کہ ہماری ساری محنت, یہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے جب ہم پہنچیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ کون سی محنت اس کی کیا قیمت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر قبول ہو گئے پھر ہم بڑے قیمتی بن جائیں گے. اس سے پہلے فرمایا کہ دنیا والوں کی تعریف سے, ان کے کسی طنز اور تانے سے نہ ہماری قیمت بڑھتی ہے نہ قیمت گھٹتی ہے. پتہ تو وہاں جا کر چلے گا, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا اور کون ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ وہ تبھی کامیاب کہلائے گا جب اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے. تو انسان کا عقیدہ اچھا ہوگا, خلوص کے جذبات میں محبت میں ڈوب کر وہ نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ فرمایا کرتے تھے کہ سردی کا وضو گرمی کے روزے مجھے بڑے عزیز ہیں. وہ حضرات بڑے صاف شفاف دل کے تھے اور بڑی صاف شفاف زبان کے تھے. جو دل میں بات آتی تھی وہ زبان سے ظاہر ہوتی تھی, بالکل شفاف سینوں والے حضرات تھے. تو ان کی زبانوں کے اندر کوئی دو رخ نہیں ہوتے تھے. تو یہ حقیقت پر مبنی ان کا مقولہ ہے, فرمایا کہ سردی کا وضو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں جب وضو کرتا ہوں ٹھٹرتا ہوں تو اللہ میاں خوش ہوتے ہوں گے کہ بندہ میری خاطر پاکیزگی حاصل کر رہا ہے. اور گرمی کا روزہ طویل بھی ہے اور گرمی اور شدید اور پیاس, اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. تو بندے کو جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے تو عقیدہ جب درست ہوگا, بیج اچھا ہوگا, فصل اور پیداوار اچھی آئے گی. کاشتکار اور کسان اور زمیندار بھی جب اپنی فصل کی تیاریاں کرتے ہیں تو قیمتی بیج لیتے ہیں, اعلیٰ والا, کہ جس کی پیداوار اچھی ہو, قیمتی سرمایہ خرچ کرتے ہیں, پھر اس بیج کو اپنی زمین کے اندر اس کو بویائی کرتے ہیں. اس کے بعد جب فصل لہلاتی ہے تو ماشاءاللہ خوب اس کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے کہ اچھا بیج تھا تو پیداوار بھی اچھی ہوئی. عقیدہ اچھا ہوگا, مضبوط اور مستحکم ہوگا تو اس کے بعد نمودار ہونے والے اعمال بھی ایسے ہی صاف ستھرے ہرے بھرے مضبوط اور مستحکم ہوں گے. تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو میں نے کہا یہ حقیقت بھی بہت بڑی ہے کہ اگر اس دنیا کو دیکھا جائے, فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی, یہاں جو نیکی کا بیج بو رہے ہو, اچھا اور قیمتی مضبوط بیج بو گے آخرت میں اچھا مضبوط قیمتی پھل پاؤ گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سلام بھیجا تھا ہمارے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے, معراج کی رات جب ملاقات ہوئی, فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو میرا پیغام دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے, اس میں کوئی سرسبز و شاداب باغات نہیں ہیں, اس کے اندر یہ باغات اگتے ہیں ذکر اللہ سے, تسبیحات سے, اللہ کی یاد سے اور عبادات سے. بندہ جیسے جیسے عبادتیں کرتا جاتا ہے, نیکیاں کرتے جاتا ہے, ویسے ویسے وہ جگہیں زرخیز ہوتی چلی جاتی ہیں. تو بندہ یہاں کی محنت کر رہا ہے گویا کہ بیج بو رہا ہے اور باغات وہاں پر اگ رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ, تیسری آیت میں فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَفَّى يُوَفِّي تَوْفِيَةً, اس کا مطلب آتا ہے پورا پورا حساب چکا دینا, تمہارے اجر و ثواب کا جو بدل بن رہا تھا وہ پورا پورا بغیر کانٹ چھانٹ کے تمہیں دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار, جس کو دوزخ سے نکال لیا گیا, وہ ادخل الجنہ, اور جنت میں اس کو فائز کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب اور کامران ہوا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی تو ساز و سامان ہے دھوکے کا, کہ اگر دنیا میں آ کے انسان مست و مگن ہو گیا, شباب اور کباب کے اندر پڑ گیا, مست و مگن ہو گیا, اللہ پاک نے دولت دی, عزت دی, شہرت دی اور مال و متاع دیا, انسان اس کی رنگ رنگیلیوں میں ایسا مست و مگن ہو گیا کہ آخرت کو فراموش کر بیٹھا, تو یہی دنیا اس کے لیے دھوکے کا سامان ہے. کہ جا رہا تھا منزل مقصود پر, راستے میں کوئی کھیل تماشے سیر و تفریح کی چیزیں دیکھی, وہاں رک کر اٹک گیا اور وہیں بھٹک گیا, منزل سے ہی دور ہو گیا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, جس مقصد کے لیے تجھے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے اس کو تو یاد رکھ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. بندگی صرف نماز کا نام نہیں ہے, پوری زندگی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور وفاداری اور وفاشعاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا. اس میں طریقہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, وہ بہترین طریقہ ہے کہ ہر خوشی غمی, راحت اور آرام, خوشحالی بدحالی, ہر صورت میں آپ کا طور طریقہ, آپ کی سیرت طیبہ وہ پوری کھلی کتاب ہے. آپ اسوہ حسنہ ہیں, خوبصورت نمونہ ہے, آئیڈیل ہے خوبصورت آپ کی مبارک زندگی. اس زندگی کو سامنے رکھ کر جو زندگی بسر کرے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے تو یہی دنیا, اگر اس کی ٹیپ ٹاپ میں, اس کے کھیل تماشوں میں منہمک ہو کر انسان یہاں اٹک گیا تو آخرت سے بھٹک جائے گا. جب آخرت میں پہنچے گا اللہ پاک فرما دے خسرت دنیا والآخرہ, ان کافروں کا تو دنیا کا بھی خسارہ ہوا کہ یہاں پر بھی مار کھا کے گئے, آخرت میں بھی کوئی چیز اپنے ساتھ نہ لائے, نہ ایمان ہے نہ اعمال ہے. اور صاحب ایمان جس کو ایمان کی دولت ملی اور پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا نصیب ہوا, یہ لدا پھندا جائے گا, اپنے ساتھ ذخائر لے کر جائے گا. شرط یہ کہ ان کو محفوظ رکھے, غیبت سے بچتا ہو, طنزتانوں سے بچتا ہو, دوسروں کے دل آزاری سے بچتا ہو, حقوق تلفی سے بچتا ہو, اور پیسہ ہو, مال ہو, حق تلفیاں ہو, ہر چیز سے بالکل محتاط رہتا ہو, تو اللہ تعالیٰ کے انہیں پہنچے گا, اپنے خزانے لے کر پہنچے گا. مختصر ہوں گے لیکن وہ اصلی ہوں گے, نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کی حقیقت کھولی ہے کہ پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا قیامت کے دن, جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ دنیا کی زندگی تو ساز و سامان ہے, کھیل تماشا ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. تو اس کے لیے کہ جو یہاں پھنس گیا اور جس نے اس کو حقیقت کو سمجھ لیا, منزل کو سامنے رکھ کر یہاں سے گزرتے ہوئے وہ ہیرے جواہرات سمیٹتا ہوا نکل گیا, آخرت میں اس کے بڑے وارے کے نیارے ہوں گے. اس لحاظ سے فرمایا کہ امیروں کے پاس زیادہ نہ بیٹھا کرو. پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ کاروبار کریں گے, وہ کریں گے, ایسا کر لیتے ہیں, ویسا کر لیتے ہیں, تو جیسی صحبت ہوتی ہے ویسی اثرات انسان میں آتے ہیں. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ متوازن مزاج کے لوگ ہوں, درمیانہ متوسط طبقہ ہو, اس کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہو تاکہ سوچ زیادہ ہائی فائی نہ ہو جائے, لیول اس کا چھوٹا ہے, سوچ اونچی ہو جائے تو اعتدال برقرار نہیں رکھ پاتا. ایسی بسا اوقات نسل, نوجوان, اولاد, ماں باپ کا جینا دوبھر کر دیتی ہے, گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے اور اس کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی. اب یہ دلایا تو اب وہ چاہیے, اب وہ چاہیے تو اب یہ دلانا, اب یہ دلانا تو اب وہ, تو یہ کے بعد دیگر گھر جہنم بنا رہتا ہے, لڑائی جھگڑے چک چک کل کل چلتی رہتی ہے. یا بسا اوقات میاں بیوی میں آپس میں ہم مزاجی نہ ہو اور دنیا داری ایک کے اندر غالب آ جائے, یہ بھی مجھے چاہیے, وہ بھی مجھے چاہیے, گھر میں مشکلات ہیں, حالات سازگار نہیں, لیکن فرمائشیں اگر پوری نہ ہوں تو انسان پہ مشکلات میں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. بسا اوقات یہی شادی ایسی خانہ آبادی کا ذریعہ بنتی ہے کہ انسان خوشگوار, مبارک, پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے. بسا اوقات یہی شادی وبال جان بن جاتی ہے, ایسی بیوی کوئی نصیب میں آتی ہے کہ جس نے جینا دوبھر کر دیا, مشکلات میں ڈال دیا. ہمارے ایک بزرگ ہیں, بڑے پیارے انداز سے بڑا سادہ سا لطیفہ سناتے تھے, ہمارے استاد کے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد پارنپوری رحمہ اللہ. فرمایا کہ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, اللہ تعالیٰ کا تکوینی ایک نظام ہے, ایک تشریعی نظام ہے جس میں ہم اور آپ پابند ہیں. نماز پڑھو, روزے رکھو, عبادت کرو, اپنے وجود کی حفاظت رکھو, حلال کھاؤ, حرام سے بچو, جائز پہ چلو, ناجائز سے بچو, یہ شریعت ہے. اس کے پیچھے ایک تکوینی سلسلہ ہے, جس طرح ایک عام نظام ہوتا ہے اور ایک پیچھے سی آئی اے کا نظام ہوتا ہے, خفیہ ایجنسی کا نظام ہوتا ہے, جس میں کوئی عملہ دکھائی نہیں دیتا لیکن پیچھے پوری ایک وہ پورا ایک سرگرم عمل, ایک پورا ایک شعبہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اب یہاں روحانی لحاظ سے تکوینی سسٹم ہے, فرشتوں کی آمد و رفت ہے, فرشتے ہیں زمین اور آسمان کے. فرمایا کہ زمین اور آسمان کے فرشتے ہیں, صبح و شام ان کا دنیا میں آنا جانا ہے. عصر کی نماز کی وہ ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں, آئے ہوئے صبح جو تھے وہ شام کو چلے جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں جو صبح جائیں گے. فجر کے بعد پھر ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور یہ خبریں لے کر جاتے ہیں, حالات لے کر جاتے ہیں, پورے فائل اور دستاویز تیار ہوتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو تکمیلی لحاظ سے ان کی حفاظت پر معمور ہیں, خطرات سے, نقصانات سے بچاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سیکورٹی سسٹم ہے, ایک خفیہ پروٹوکول ہے جو اپنے بندوں کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے. اس پر حضرت ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ انسان کی حفاظت کے اوپر بھی فرشتے معمور ہیں. ایک شخص تھا, چلتا چلا جا رہا تھا, اچانک اس کے آگے ایک بہت بڑا درخت یک لخت گرا اور یہ بال بال بچ گیا. ایک آواز آئی کہ میں تمہاری حفاظت پر مامور, اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ ہوں جو حفاظت پر بھیجا گیا ہوں, دیکھو میں نے تمہیں بڑے خطرے سے بچا لیا, اب اللہ کا شکر ادا کرو. कि मैं तुम्हारी हिफाजत पर मामूर था, तुम अगर आगे होते कुचल जाते। इसने कहा, यार अब तेरा शुक्र है परवरदिगार, तेरा शुक्र है तूने मेरी जान बचा ली, मेरा मुहाफिज तूने वक्त पर भेज दिया और दो कदम में पीछे रहा और बच गया। दूसरा वक्त था, जमाना गुजर गया। इसी तरह कहीं जा रहा था, ऊपर से कहीं पहाड़ से कोई बड़ी पत्थर की चट्टान लुढ़कती हुई आई और यक लख्त इसके आगे आके गिरी और ये यक लख्त रुका। आवाज आई, मैं वही गैबी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ तुम्हारी हिफाजत वाला फरिश्ता हूं, मैंने तुम्हें बचा लिया, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। इसने कहा, यार अब तेरा शुक्र है तूने मेरी जान बचाई, अगर पत्थर के नीचे आता कुचला जाता। बड़े दिल की गहराई से शुक्र अदा किया। इसी तरीके से चलता चला जा रहा था, जमाना गुजर गया, फिर अचानक यक लख एकदम से रुका। देखो तो आगे गहरी खाई थी, बहुत गहरा खंदक, एक घड़ा था। आवाज आई कि मैं तुम्हारा वही हिफाजत पर मामूर अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूं, देखो मैंने तुम्हें गहरी खाई में गिरने से बचा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये हैरान परेशान सरगर्दान अंगुश बदनदान खड़ा का खड़ा रह गया और कहने लगा, देख भाई फरिश्ते, मैं अल्लाह का शुक्र तो बाद में अदा करूंगा, पर तू मुझे यह बता कि दरख्त गिरा तूने मुझे बचा लिया, पत्थर गिरा तूने मुझे बचा लिया, गहरी खाई चटान वो आई उसने उसमें भी तूने गिरने से मुझे बचा लिया। एक सवाल मैं तुझसे करता हूं कि जिस दिन मेरी शादी हो रही थी उस दिन तू कहां था? वो जो आफत मेरे गले पड़ी थी ना, उस दिन तू बचाने के लिए कहां चला गया? हजरत नहीं अजरा लतीफा कि लहू मुआक्किबात मिन बैन यदैही, कि अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर हैं कि जो उसकी हिफाजत करते हैं। तो वो बेचारा हैरान परेशान था, उसने सवाल किया बड़े मासूमाना अंदाज में कि वो शुक्र तो मैं अदा कर लूंगा, उस दिन तू कहां गायब था जिस दिन मेरी शादी हो रही थी? तो बसा औकात ऐसा होता है हकीकत में कि इंसान की शादी ऐसी होती है कि वो खाना आबादी के बजाय खाना बर्बादी बन जाती है। इंसान पैसे भर भर के थक गया, फरमाइश पूरी कर कर थक गया। क्यों? इसलिए कि वो स्टेटस और दिल का दिमाग का तसव्वुराती खाका इतना ऊंचा है कि वही पूरा नहीं हो पा रहा। इससे कर्ज लो, उससे मांगो, उसके आगे झुक जाओ, उसके आगे वो कोई सरोकार नहीं है कि इज्जत पामाल हो या ना हो। तो ये चीजें हैं जो फरमाया कि अपने आप को उस सतह पर रखो जिसकी तुम्हारी औकात है। फरमाया कि अमीरों के पास ज्यादा बैठने से दुनिया की हविज बढ़ती है, उम्दा पोशाक की फिक्र होती है। बेहतर यह कि जब तक कपड़े में पैवन न लगे उस वक्त तक उसको बोसीदा ना समझो। कपड़े में ना इस कदर जेब व जीनत का एहतमाम करो कि उंगलियां उठने लग जाए और रिया और तकबर हो जाता है, और ना ही बिल्कुल बदहैसियत मेला गंदा रहो कि नेमत की नाशुकरी है। सादगी के साथ मुतवसित अंदाज में अपने आप को गोए कर रखना चाहिए कि ना तो उंगलियां उठें और ना ही इंसान गिरे पड़े अंदाज को इख्तियार करे। इसी तरह फरमाया कि अपनी वजह को छोड़कर दूसरी कौमों की वजह और उनके लिबास पोशाक से ऐसी ही नफरत होनी चाहिए जैसा कि मर्द को औरतों के लिबास से होती है, साड़ी है, गरारा शरारा है, या और जो उनके खवातीन के जो खास मखसूस लिबास हैं। जिस तरह इंसान उस लिबास को पहनने से अपने आप को बचाता है और अपने लिए मायूब समझता है, तो फरमाया कि जिस तरह मर्द औरतों के खास लिबास को पहनना अपने लिए बुरा समझता है, इसी तरह दीगर जो अकवाम हैं, दीगर जो कौमें हैं, उनकी वजह कता उनका लिबास पोशाक भी हमारे लिए इतना ही मायूब होना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तशख्स दिया है। उस इस्लामी तशख्स को बरकरार रखना यह हमारा ईमानी तकाजा बनता है। अग्यार की नकाली और उनकी मुशाबहत, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी किरदार के एतबार से। इंसान देखने में सबके हाथ पांव नाक कान है, सारे देखने में इंसान है, लेकिन असल हकीकी इंसान वही किरदार से बनता है, गुफ्तार से बनता है कि उसका किरदार क्या है, उसका अखलाक क्या है, उसकी आदतें क्या है, उसका मिजाज क्या है। तो हकीकतन अपना किरदार, अपना मिजाज, अपनी आदत और अखलाक ऐसी हो जो अहले ईमान वाली हो। इंसान अपने आप को अग्यार की नक्काली के अंदर इतना आगे ले जाए और समझे कि मैं फलाना लग रहा हूं, तो हो सकता है कल कयामत के दिन वो उन्हीं की सफ में खड़ा कर दिया जाए, और ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसला है। एक ऐलान होगा, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, सरे महशर ऐलान होगा कि आज के दिन मुजरिमीन मुमताज हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुद ब खुद खींचते हुए जिन लोगों के दिल में दिमाग में तकबर था, घमंड था मालो दौलत का, वो खुद बहुत कारून की सफ में जाकर खड़े होंगे। साहिब ईमान होने के बावजूद जिन लोगों के दिल दिमाग में हुक्मरानी का खन्नास था, खुद ब खुद वो फिरौन के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, अबू जहल के साथ जाकर खड़े, वो खींचते चले जाएंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे कि हम तो साहिब ईमान हैं, फला उम्मत के, लेकिन कहा जाएंगे करतूत तुम्हारे इन वाले थे। जिसका मिजाज जिससे मिलता होगा, जिसका जिंदगी का तर्ज, जिसका किरदार जिसके साथ मेल खाता होगा, मैच खाता होगा, खुद ब खुद खींचता चला जाएगा। इस लिहाज से यहां की जो भी अमली जिंदगी है, आखिरत में खुद ब खुद वो इस ऐलान के साथ छन कर वापस सामने आ जाएगी। جو مخلصین ہوں گے، محبین ہوں گے، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے، وہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آ جائیں گے. تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے یہاں کی زندگی، یہاں کا عملی. جو بھی انسان نے اپنا کردار گفتار اپنایا ہوا ہے تو فرمایا کہ اپنی وضاقتوں کو دوسری قوموں کے ساتھ انسان میل نہ کھائے اور اس ساتھ مشابہ نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ ان کی ٹیپ ٹاپ، ان کی شکل و صورت کو پسند کرنا اور ان کی نقش و نگار کو اور ان کی تہذیب و تمدن کو پسند کرنا، کل ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ انہی کے صف میں انسان کو لے جا کر کھڑا کر دے. اس لحاظ سے اللہ پاک نے حقائق کھول دیے ہیں، بتا دیے ہیں، تو ہوش میں رہنے والا، سمل کا زندگی بسر کرنے والا وہ آخرت میں اپنے چاہنے والوں ہی کے ساتھ جا کر جمع ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اپنی وضع کو چھوڑ کر دوسری قوموں کی وضع قطع اور ان کے لباس پوشاک سے ایسی ہی نفرت ہونی چاہیے جس طرح مرد کو عورتوں کے لباس پوشاک سے ہوتی ہے. اور عورت کو باریک کپڑا پہننا یہ گویا کہ وہ ننگا پھرنا ہی ہے. اس بارے میں بھی بڑی تفصیل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ صنفانی، دو قسم کے افراد ہیں، من اہل النار ہیں وہ دوزخی، لم ارہما، جن کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں. ان میں سے ایک قسم فرمایا کہ رجال بأیدیہم صیاط کأذناب البقر، ایک طبقہ تو وہ ہوگا کہ ہیں مرد، ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، چھڑیاں ہوں گی، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے. یضربون بہا الناس، ظلم و تشدد کرتے ہوں گے بے جا، بغیر کسی وجہ کے حاوی ہیں، کیونکہ غالب ہیں، اپنے ظلم اور تکبر کا مظاہرہ وہ کھلے عام کرتے ہوں گے، لوگوں کو اس چھڑی کے ذریعے، گائے کی دم کی طرح کوڑے کے ذریعے سے بے دردی سے کے ساتھ مارتے ہوں گے. اور دوسرے فرمایا ونساء کاسیات عاریات، دوسری قسم کے فرمایا کہ خواتین ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی. کاسیات، لباس پہنے ہوئے ہوں گی اس کے باوجود بھی عاریات، برہنہ ہوں گی. مائلات مميلات، خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، راغب ہونے والی، دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے والی، راغب کرنے والی. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سر بختی نسل کا جو اونٹ ہوتا ہے ڈبل کوہان والا، تو اس کا کوہان تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا ہے. ڈبل کوہان کے جو اونٹ ہوتے ہیں دو کوہان والے، تو ان کے کوہان عام طور پہ تھوڑا سا ایک طرف لٹکے ہوئے ہوتے. فرمایا کہ ان کے سروں پر بالوں کے ایسے جوڑے بنے ہوئے ہیں جو بختی نسل کے اونٹ کی طرح ان کے جوڑے سے مائل ہوں گے، اسٹائل کی طرح. لا يدخل الجنة، فرمایا کہ یہ دونوں قسم کے طبقے اور یہ خواتین کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، فرمایا کہ لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے. حتیٰ کہ ولا یجدن ریحہا، یہاں تک کہ اس کی خوشبو تک کو بھی نہیں سونگ سکیں گے. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَتِ كَذَا وَكَذَا، اگرچہ جنت کی خوشبو سو سو سال کی مسافت تک سونگی جائے گی. خوشبو کے ماشاء اللہ جب جھونکے آئیں گے تو اتنی دور تک جنت کی خوشبو مہک رہی ہوگی کہ سو سال کی مسافت پر بھی اس کی خوشبو سونگھی جائے گی. فرمایا کہ جنت و درکنار، جنت کی خوشبو بھی یہ نہیں سونگ سکیں گے. بہت خطرناک قسم کی وعید ہے یہ کہ عورتیں ہوں گی، ایک تو مرد جو ظالم متشدد، اس میں وہ سپاہی، وہ ظالم، وہ جابر کہ جو اپنے عہدے اختیار اور قوت کے بلبوتے پر سامنے والے کے اوپر مظالم ڈھاتے ہوں کسی بھی موقع پر، کسی بھی انداز سے، کسی بھی نوعیت سے. اور دوسرے نمبر پر وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہیں. محدثین نے اس کی عام تعبیر یہی فرمائی کہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن وہ برہنہ میں شمار ہوتی ہے. نمبر ایک، لباس اتنا باریک ہے کہ بدن چھلکتا ہے، لباس اتنا اونا پونا ہے کچھ پہنا ہوا کچھ چھوڑا ہوا ہے، اور لباس اتنا چست ہے کہ پہننے کے باوجود پورے جسم کی ساخت دکھائی دیتی ہے. تو پہننے کے باوجود بھی یہ برہنہ میں داخل اور شامل ہے، اور خود بھی مائل ہوتی ہیں دوسروں کی طرف، دوسروں کو مائل کرتی ہیں اپنی طرف. اور فرمایا کہ ان کے بالوں کے جوڑے ایسے بنے ہوئے جس سے بختی نسل اونٹ کا کوہان ہوا کرتا ہے. فتنوں کے اندر مبتلا ہونے والی. اور اسی طریقے سے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ کاسیات من نعم اللہ تعالی، اللہ پاک کی طرف سے پوری نعمتوں میں ڈھکی ہوئی ہوں گی، عاریات من شکر اللہ، لیکن زبان پر رتی برابر اللہ کا شکر نام کی چیز نہیں ہوگی، اللہ کے شکر سے ننگی ہوں گی. عاریات، برہنہ، خالی. فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبی ہوئی ہونے کے باوجود عاریات، خالی ہوں گی، کوری ہوں گی اللہ کے شکر سے. کہ اسی طریقے سے سر سے پاؤں تک زیوراز سے آراستہ ہوں گی، اپنا زیب و زینت ٹیپ ٹاپ مکمل کی ہوئی ہے، ہر چیز کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو خالی ہیں تو وہ تقوی سے، تقوی نام کی چیز نہیں ہوگی. مائلات، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، اور ممیلات، مردوں کو مائل کرنے والی. مائلات، یہ مائل ہونے والی، مائل کا مطلب کجروی اختیار کرنا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا. تو اس کا ایک معنی یہ بھی محدثین نے بیان فرمایا کہ وہ عفت اور پاک دامنی کے راستے سے ہٹنے والی ہوں گی. ممیلاتن دوسری خواتین کو بھی اپنی ہم نوا بنانے والی ہوں گی. مائلاتن وہ صاف ستھری مقدس چال سے ہٹ کر وہ جو ناز و انداز سے چلنا تاکہ دوسروں کی توجہ کا مرکز بن سکیں اس انداز سے چلنے والی اور دوسروں کو اپنے جال میں پھنسانے والی. تو اصل جو صاف عام فہم ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ بے لباس لگیں گی. تو اس کی تین تفسیریں ہیں. لباس اتنا باریک ہوگا بدن چھلکتا ہوگا. لباس اونا پونا مختصر چھوٹا, کوئی بدن کا حصہ کھلا ہوا ہے کوئی ڈھکا ہوا ہے کوئی چھپا ہوا ہے. کیوں؟ لِاظہار جمالہن وانذار کمالہن. کہا کہ وہ اپنے جمال کو اپنے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے اونا پونا لباس پہنے کی چھوٹا لباس تاکہ نمائش ہو سکے. اور اسی طریقے سے نمبر تین, ایسا چست لباس ہوگا. الامان والحفیظ, آج مسلمان بچوں بچیوں کے اندر یہ چیز عام ہو گئی. اس قدر چست لباس پہننے کا رواج بن چکا اپنی اس قوم کے اندر بھی. نوجوان نسل بچیاں اس قدر چست لباس پہننے لگ گئی ہیں کہ پوری ساخت نمایاں ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بھی ناجائز اور حرام کے تحت آتی ہے. فرمایا کہ یہ عورتیں کہ جو اس زمرے میں آئیں گی, فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا. یہ ہیں دو قسمیں دوزخیوں کی, لیکن میں نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا. ایک تو مرد ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے لوگوں کو ظلم و تشدد کے ذریعے مارتے ہوں گے, اور دوسری وہ خواتین جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی, جو دوسروں کی طرف مائل ہونے والی, دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی, اور ان کے سروں پر ایسے بختی نسل کے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے بنے ہوئے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ہوں گی کہ جو جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگ سکیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں میل تک سنائے سونگھی جائے گی. الامان والحفیظ, تو فرمایا کہ عورت کو باریک کپڑا پہننا گویا کہ ننگا پھرنے کے مترادف ہے, تو اس سے بھی اس کو اجتناب کرنا ضروری ہے. مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے. البتہ چاندی کی انگوٹھی کا مذائقہ نہیں, مگر وہ بھی 4.5 ماشا سے کم ہونی چاہیے. اگر مرد چاندی کی انگوٹھی پہنے, عام طور پہ اس کی ضرورت نہیں لیکن پہنتا ہے, تو بس 4.5 ماشا کے مقدار سے کم ہو کچھ, اس کی اجازت ہے. عورتوں کے لیے سونا ہو چاندی ہو ہر طرح کے زیورات کے استعمال کی زیب و زینت کی اجازت ہے. تو فرمایا کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسلم شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے سامنے موجود تھے جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی کو گھما کے نکال لیا. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں, فرمایا کہ آپ نے نکال کے پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اس موقع پر آپ نے تعبیر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو پھر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو گویا کہ سونا مرد کے لیے پہننا جہنم کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف. تو آپ نے نہیں فرمایا کہ اتار کر پھینکو, خود اپنے ہاتھ سے ان کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی. جب مجلس برخاست ہو گئی, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ساتھیوں نے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو, بیچ کر پیسے میں استعمال میں لے آنا. تو انہوں نے بھی وفاداری کا ایسا ثبوت دیا, کہا کہ جس انگوٹھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اثر پڑا ہے, حرام ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں. میرے لیے کسی کام کی نہیں جہنم کا انگارہ جس کو قرار دیا گیا. تو مردوں کے لیے سونے کا استعمال, بھلے وہ آج کل تو فیشن چل گیا, بالیاں ڈال دیتے ہیں, سونے کی چین پہن لیتے ہیں, بچوں کے گلوں میں ڈال دیتے ہیں. بچوں کے گلوں میں, بچہ اگر ہے لڑکا, اس کے گلے میں اگر سونے کی چین ڈال دی جائے, ماں باپ گناہگار ہوں گے. ان کے اوپر باقاعدہ اس حرام کا گناہ آئے گا کہ بچہ تو معصوم ہے, غیر مکلف ہے, ناسمجھ ہے, لیکن بڑے اگر اس کو کوئی ناجائز لباس پوشاک پہناتے ہیں یا کوئی حرام چیز اس کے بدن پر ڈالتے ہیں تو ماں باپ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے. تو فرمایا کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے, چاندی کی انگوٹھی پہننے میں مذائقہ نہیں, البتہ وہ بھی 4.5 ماشا سے کم ہونی چاہیے. آخر میں فرماتے ہیں کہ خواتین کے لیے بچتا ہوا زیور جس میں گھنگرو ہوں وہ پہننا بھی ممنوع ہے. خواتین کے لیے شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ لباس پوشاک کے علاوہ زیب و زینت, اللہ پاک نے عورت کی زینت رکھی ہے. بالیاں ہوں, بندے ہوں, جھومر ہو, گلے کا ہار ہو, ہاتھ میں کنگن ہو, چوڑیاں ہوں, پاؤں میں پازیب ہوں, سونا چاندی کا یا دیگر قسم کے جو ان کے لیے زیب و زینت کے زیورات ہیں, ہر چیز کی اجازت ہے, لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ عورت کا زیور ایسا نہ ہو کہ جو بجتا ہوا ہو, کہ جب وہ پہن کر اگر باہر نکلتی ہو تو غیر مردوں کو اس کی آواز سنائی دیتی ہو, یا اس کے پازے وغیرہ جو پاؤں کی زینت کے لیے جو پاؤں میں پہنتی ہے اس پر اگر غیر مرد کی نظر پڑتی ہو تو پھر وہ ناجائز میں آ جاتا ہے, اس میں پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح خوشبو عورت کے لیے منع فرمایا. فرمایا کہ عورت اپنے گھر کی حد تک تو خوشبو استعمال کر سکتی ہے, لیکن خوشبو لگا کر باہر نکلے کہ غیر مرد اس خوشبو کو سونگھے اور لطف اندوز ہو, اس کے بارے میں بھی ترمذی شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل عین زانیہ, ہر آنکھ زنا کار ہے, ہر آنکھ سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے.
وَالْمَرْأَةُ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ، جب عورت خوشبو لگاتی ہے، فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، اور پھر وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے کہ جس میں خوشبو کا جھونکا اس مجلس والوں تک پہنچتا ہے، فرمایا کہ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ویسی ہے، یعنی زانیہ، اس نے گویا کہ خوشبو کے ذریعے زینہ فراہم کر دیا کہ سونگنے والا لطف اندوز ہو رہا ہے، مسرور ہو رہا ہے کہ عورت کی خوشبو ہے. تو عورت کے لیے خوشبو میں بھی احتیاط بتائے کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، کہ اس کی خوشبو غیر مردوں کے لیے اور فرمایا کہ اس کی توجہ کا ذریعہ بنے گی تو یہ زینہ کا باعث بن جائے گی. یہ پوری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف میں موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عین زانیہ، ہر آنکھ زنا کار ہے، والمرأۃ اذا استعطرت، عورت جب عطر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے، فمرت بالمجلس، پھر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے کہ جس کی خوشبو کا جھونکا وہ مجلس والے سونگ لیتے ہیں، فہی کذا وکذا، فرمایا کہ وہ ایسی ویسی ہے، یعنی زانیہ، یعنی کہ اس نے زنا کا موقع فراہم کر دیا، غیر مردوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی اور اپنی دلچسپی غیروں کی طرف بانٹ دی. تو اس لحاظ سے خوشبو میں بھی احتیاط برتی جائے، اور یہ زیب و زینت کے لیے ہونے کے علاوہ جو یہ خوبصورتی کے لیے زیورات استعمال کیے جاتے ہیں، اس بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ سونا چاندی کا جو بھی زیور استعمال کرے تو وہ ایسا ہو کہ جو بجتا ہوا نہ ہو. تو پازیب کے اندر اگر وہ گھنگرو لگے ہوئے اور چھن چھن آواز آتی ہے تو اس قسم کا پازیب پہننا بھی عورت کے لیے پھر ناجائز ہے. ہر وہ چیز جو اپنے شوہر کے لیے اپنے محرم رشتوں کی حد تک ہو اس کا پہننا جائز ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنا پاؤں زمین پر زیادہ زور سے نہ رکھے کہ اس کے پاؤں کی زینت غیر مردوں پر ظاہر ہو جائے. اور اس زیور کے اندر اگر آواز آ رہی ہے، وہ ہلکے ہلکے سے وہ لگے گھنگرو، تو وہ تو لامحالہ جب چلے گی، جھنکار آئے گی، آواز آئے گی، تو دوسرے کی توجہ وہ اپنی طرف سمیٹے گی. اس قسم کے زیور سے پھر منع فرمایا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑی خاتون ایک چھوٹی بچی کو لائی، اس بچی کے وہی پازیب وغیرہ پڑے تھے اور گھنگرو تھے ہاتھ میں یا پاؤں میں ایسے تھے جس میں وہ چھنچناٹ آ رہی تھی، بجنے والا، جس طرح چھوٹے چھوٹے جھومر ہوتے ہیں نا، تو گھنگرو ڈلے ہوئے تھے جس میں آواز آ رہی تھی. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑی خاتون سے فرمایا کہ اس بچی کو لے جاؤ، اس وقت تک میرے گھر میں مت لانا جب تک کہ گھنگرو کاٹ کے نہ نکال دو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں باجے گاجے ہوں اور بجنے والی چیز ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس بچی کو لے جاؤ، یہ گھنگرو کاٹ کے پھر لے کر آنا. وہ زیور تھا بجنے والا، جس میں تھوڑا سا بجنے کی آواز آ رہی تھی. یہی صورتحال حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئی کہ آپ کے سامنے بھی ایک بچی کو لایا گیا، اس بچی کے بھی ایسے ہی کوئی زیور اس کے پاؤں میں پڑا ہوا تھا کہ جو بج رہا تھا، یا اس کے گلے میں کوئی ایسا جھومر تھا کہ جس میں گھنگرو تھے. تو اس میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی آگے بڑھ کے اس کو کاٹ دیا، فرمایا کہ اس کو ہٹاؤ، کہ بجنے والی چیز اس پر اچھی نہیں ہے. میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا کہ ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی بجنے والی چیز. آج تو میوزک اس قدر عام ہے کہ موبائل بھی بجتا ہے نمازوں کے دوران، کتنے لوگ گانے کا میوزک لگائے ہوئے اور بڑے دھڑلے سے نماز گھڑی ہو گئی، موبائل بند بھی نہیں کیا، نماز کے دوران وہ گانا بج رہا. مسجدیں بھی آج اس میوزک سے پاک نہ رہی، نہ بچی، بے احتیاطی کی وجہ سے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتا ہے. جس گھر میں کتا ہو، حضرت جبریل امین کا میں نے سنایا تھا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در دولت پر آ چکے لیکن اندر نہیں آ پا رہے، وقت ہے ملاقات کا، حضرت بہان ہے، فرمایا آؤ نا، کہا نہیں آ سکتا، کیوں؟ اندر کتا ہے. ارے ہمارے گھر میں کتے کا کیا کام؟ دھوم مچی. پتہ چلا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹا سا کتے کا پلہ لے آئے تھے کہیں، وہ کہیں کسی چارپائی کے نیچے کونے کے اندر گھسا بیٹھا تھا، بچے اپنے شوق کے اندر جانوروں سے کھیلتے کھیلتے وہ اس کو لے آئے. اب وہ کتا ہے، جبریل امین ہے، حضور کا مبارک گھر ہے، لیکن جب کتے کا بچہ گھر میں آ گیا، حضرت جبریل اندر تشریف نہیں لا رہے. ڈھونڈ مچی، جب دیکھا تو چھوٹا سا بچہ، پتا کیا تو حضرت حسن نے بتایا کہ میں لایا ہوں کھیلنے کے لیے. اس کتے کو جب باہر نکالا، پھر جبریل امین گھر میں تشریف لائے. تو جس گھر میں کتا ہو شوقیہ، ایک تو ہوتا حفاظت کے لیے، یہ باہر حویلیوں میں، کھیتیوں میں، جگہوں میں باقاعدہ شکاری کتے ہوتے ہیں جو رات حویلیوں کی اور کھیتیوں کی اور مال مویشی کی حفاظت کرتے ہیں، وہ تو شرن جائز ہے، شکار کا کتا ہو وہ جائز ہے، لیکن شوقیہ کتا جو انسان گھر میں پالتا ہے، روزانہ اس کی نیکیوں میں سے گھٹا ہوتا رہتا، نیکیاں گھٹتی رہتی ہیں، پھر کتے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا انسان، اس کے جھوٹے سے اس کی کراہیت اور نفرت نکل جاتی ہے، کتا اس کو پیار بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے. 7 دفعہ برتن دھونے کا حکم ہے، جس برتن میں کتا منہ مار دے 7 دفعہ دھو، اور وہ انسان اس کی کراہیت نکل جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے, اس کی زبان بھی اس کے ہاتھ پر لگ رہی ہے, اور وہ اور کپڑوں پر لگ رہی ہے, اور اس کا رواں اس کا بال گھر کے اندر پھیل رہا ہے, اور وہ برتنوں میں کھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, یہ لاٹ پیار کر کے اس کو چمکار رہا ہے. تو کتا جس گھر میں, وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں جنوبی ہو, ناپاک مرد ہو یا عورت, رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. جس گھر میں خاتون خانہ ننگے سر ہو, وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں تصویریں ہوں, وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جہاں ان کی موجودگی رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے. تو اسی طرح فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرمایا کہ جہاں باجہ ہوگا وہاں شیطان ہوگا. جب شیطان آ گیا, رحمت کے فرشتے دور ہو گئے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ عورتوں کے لیے ایسا زیور کا استعمال کرنا جو بجنے والا ہو, اس کی ممانعات ہے. آگے مزید مضمون باقی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب نے جو کچھ بھی سنا ہے, کہا گیا ہے اور یہاں بیٹھ کر سنا ہے, خواتین ہو یا حضرات, اللہ پاک ہم سب کو تمام احتیاطوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آداب سنے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس پر اتفاق کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. آپ حضرات سے دعا کی درخواست بھی, الحمدللہ ہمارا جو مسجد کے ساتھ متصل گھر ہے جہاں پر خواتین ہوا کرتی ہیں, اس کو ماشاءاللہ نئے سرے سے بنانے کا ارادہ ہوا ہے ہمارے ذمہ دار حضرات کی طرف سے. آپ حضرات بھرپور طریقے سے دعائیں بھی فرمائیں, دوائیں بھی فرمائیں. جن حضرات سے کار خیر میں حصہ مل سکتا ہو, حصہ بھی ملا سکتے ہیں دل کھول کے, کیونکہ ظاہر ہے کہ مسجد ہی کا حصہ ہے, کوئی ذاتی نوعیت نہیں ہے. صدقہ جاریہ ہے کہ اس میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے جو بھی سرمایہ جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ آخرت کا ذخیرہ بنے گا. ہماری خواتین جہاں بیٹھتی ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان قریب وہاں تعمیر کا کام شروع ہوگا, متبادل انشاءاللہ ان کے لیے جگہ کا انتظام ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس کا منصوبے کا جو آغاز ہونے والا ہے, خیر و عافیت کے ساتھ اس کام کو شروع فرمائے, خیر و عافیت سے تکمیل فرمائے, اور ہمیں بھی اپنے گھر کے ساتھ ہمارا گھر عطا فرما دے, تاکہ ہماری ذمہ داریاں نبھانا ہمارے لیے نہایت آسان ہو جائیں. گھر ماشاءاللہ اللہ پاک نے دیا ہے, لیکن وہ تھوڑا دور ہے, اور وہاں سے آمد و رفت مشکلات مشقتیں بہت ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ آسانی کے سامان ہوں. تو اس سلسلے میں آپ حضرات اپنے طور پر جو بھی دل کھول کے جتنا تعاون کرنا چاہیں گے, انشاءاللہ سارا کا سارا سرمایہ آخرت میں جمع ہوگا. اللہ پاک کے گھر کی خدمت کرنے والا دنیا میں بھی مال و متاع صرف مال و مال ہوتا ہے, آخرت میں بھی اللہ پاک اس ذخائر عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله, والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول ولعافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك, فاغفر لنا. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم استرنا بسطرك الجميل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين متقين إماما. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.